أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. سورة بقرة کی آیت نمبر 174 سے 177 تک تلاوت کی گئی ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ترتیب سے ہم کوشش کر رہے ہیں قرآن مجید کو سورہ بقرہ ابتدا سے آپ حضرات کے سامنے ترجمہ اور مختصر تشریح کی وضاحت کی جائے. گزشتہ آیتوں میں حق تعالی شانہ نے کھانے پینے کے متعلق کچھ احکامات بیان کیے تھے اور لوگوں نے اپنی طرف سے حلال و حرام کے اندر جو دخل اندازی کی تھی، کچھ کو حلال کر لیا، کچھ کو حرام کر لیا. مشرکین عرب بالخصوص کفار مکہ اپنی طرف سے بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ کے حرام سمجھ لیتے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے، جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے. اور بنیادی طور پر مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو، خون حرام ہے، مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے. پھر اس کی مجبوری کی صورتیں بھی بیان کی گئی ہے کہ کوئی آدمی اضطرار کی کیفیت میں ہے، مجبوری کی حالت میں ہے، اس کے کیا احکام ہیں. تو بہت زیادہ مجبوری ایسی ہے کہ آدمی کو جان بچانے کا مسئلہ پیش آ جائے، تو وہ بھی بقدر ضرورت کھانا ہے اور چاہت کے ساتھ نہیں کھانا ہے. فلا اسما علی، اس پر گناہ نہیں ہے. جو چاہت کے ساتھ بھی کھائے گا، ضرورت سے زیادہ بھی کھائے گا، تو پھر گناہ بھی ہوگا، حرام میں مبتلا بھی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استثنائی صورت ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے، عضو تلف ہونے کا خطرہ ہے، کسی چیز کے ڈیمیج ہو جانے کا خطرہ ہے، اس موقع سے کوئی چیز اس کا متبادل نہیں ہے، آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسی چیزوں کو بیان کیا گیا. آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہے اس میں مضمون یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پچھلی امتوں میں سے بہت سارے لوگوں پر، جیسے یہودیوں پر بھی بہت سارے احکام نازل ہوئے، کرسچنوں پر بھی، نصرانیوں پر، عیسائیوں پر بھی بہت سارے احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے. ہر دور میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں اور صحیح بات جو ہوتی ہے اس کے اندر یا تو اس کی غلط تشریح کر دیتے ہیں یا اس کی غلط وضاحت کرتے ہیں یا غلط تفسیر کرتے ہیں اور اس کے معنی کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کو بگاڑ کر کے کچھ اور مسئلے بیان کر دیتے ہیں، لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں، تحفے ہدیے قبول کرتے ہیں. اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، علماء سو پچھلے امت میں بھی رہے ہیں اور اس زمانے میں بھی رہتے ہیں بعض لوگ، کہ جو پیٹ کے پجاری ہوتے ہیں، جن کو چاہیے ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے نذرانے مل جائے، ہمارا دھندا چلتا رہے، کام چلتا رہے، دنیا کی کا کام چلتا رہے، پیسے آتے رہیں. اس کے لیے مختلف ڈھکوسلے ہیں اس امت کے اندر پیدا کیے گئے ہیں. اب اس کی لمبی فہرست ہے کہ کس کس طریقے سے کیا 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 گیا ہے. کھانے پینے کا جو مسئلہ ہے دین کے نام پر، وہ جب اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو مسئلہ بدل دینا آدمی کے اس کے اپنے مزاج کے اعتبار سے بیان کرنا، جیسے لوگ ہیں اس کے حساب سے مسئلہ بیان کرنا. تو جیسے لوگ ہیں، جیسے کمیونٹی ہے، اس حساب سے مسئلہ بیان کرنا، اپنی روزی روٹی کی فکر کر لے کے رہنا. جیسے یہاں بہت ہوتا ہے، یہ اپنے ملکوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہوتا ہے. एक कम्युनिटी के हिसाब से बात करो, कम्युनिटी जो चाह रही है वो बात करो, मसला क्या है, हकीकत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, उससे बहस नहीं है। बहुत सारी जगह पर हमारे प्रोग्राम HMS के हलाल की इस वजह से बंद होते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ वो तबका नहीं है, यहाँ वो कम्युनिटी नहीं है आपके ट्रू हलाल को सुनने वाली, आप मत बयान करो यहाँ पर। हमारे कई कैंसिल होते हैं ऐसी, बहुत सारे मसाजिद के अंदर बयानात या हमारा प्रोग्राम या प्रेजेंटेशन जो होता है, लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर नहीं है वो कम्युनिटी, यहाँ पर दूसरे दूसरे किस्म का लोग सुनना चाहते हैं। तो हलाल के ऊपर बात करना मुश्किल, हराम के ऊपर बात करना मुश्किल, लिबास के ऊपर बात करना मुश्किल, चेहरे के ऊपर बात करना मुश्किल, फिर क्या बात करना चाहिए? सॉफ्ट बात होना भाई, नरम बात होना, दीन आसान है वो बात होना, हर चीज़ कर ले सकते वो बात होना। लोग पहले ही दीन से करीब नहीं, उनसे दीन से करीब करने की कोशिश करो, गैदरिंग की कोशिश करो, जोड़ने की फिक्र करो, मिक्स कर देते लोग। गैदरिंग इस्लाम में इत्तेहाद, इत्तेफाक, अच्छाई, एक दूसरे से खुलूस, मोहब्बत, लोगों का जमा होना, यूथ को जमा करना, अट्रैक्ट करना, करीब करना मस्जिद से और नेक लोगों से इबादतों की तरफ लाना, ये मुस्तकिल मेहनत है। ये आप दीन को बदल करके ये मेहनत नहीं करना चाहिए, दीन के साथ में ये मेहनत हो, दीन को तब्दील करके ये मेहनत नहीं करनी चाहिए। मुख्तलिफ जो सेंटर्स है बड़े बड़े जगहों पर, मिलियनों के सेंटर्स बन रहे हैं, उन सेंटर्स के अंदर जैसे सूरत हाल जैसी नज़र आती है, रमज़ान मुबारक में भी वो लचक रखने की वजह से भाई बच्चों को भी आना है, सबको आना है, बड़ों को भी आना है, मस्जिद के साथ में प्लेग्राउंड रखा जाता है, ठीक है, इंतज़ाम कर लिया गया तो अच्छी बात है। अब उसमें होता ये है कि तरावी पढ़ाने वाले बच्चों की लेन है, हर एक को मौका मिलना चाहिए कम्युनिटी में से, हर हाफिज़ को, ठीक है, ये साहब दो रकात चार रकात सुना देंगे, ये साहब दो रकात चार रकात सुना देंगे। ऐसा भी देखने में आया है कि नमाज ईशा अपनी जगह, तरावी अपनी जगह, बाकी रकातें, इनका जब नंबर आया वॉलीबॉल छोड़ के आए, दो रकात चार रकात पढ़ के निकल गए, बाकी की नमाज नहीं, नमाज ईशा हुई नहीं हुई वो भी पता नहीं, बाकी की तरावी हुई नहीं हुई वो भी पता नहीं, अपना हिस्सा जो आया पढ़ के सुना देंगे, फिर जाके खेलना शुरू। सेंटर्स का ये हाल है भाई, उनको ऐसे बोलने कुछ बोला जाए तो बोलते कि बोलना नहीं भाई, दूर हो जाते मस्जिद से। दूसरे भी तो तरीके हैं ना मस्जिद से करीब करने के, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ला लेते हैं मस्जिद में और बोलते कि बोलना नहीं, वो छोटे बच्चों को, माँ बाप को भी तकलीफ होती, बच्चों को भी तकलीफ होती, बच्चों को कैसा दूर कर दे रहे आप? भाई बच्चों को दूर नहीं कर रहे, खाली नमाज के वक्त ही बच्चा क्यों आ रहा मस्जिद को, दूसरे टाइम पर ला के करीब करो ना आप, मकतब के टाइम पर लाइए आप, मदरसे के टाइम पर लाइए आप, 15 मिनट के लिए मस्जिद क्यों आ रहा बच्चा, मस्जिद से अगर करीब का नहीं है तो 2 घंटे छोड़ो मस्जिद में, जिक्र करा लेते बैठो उसको, तिलावत करा लेते बिठाओ उसको, खुद ला के बिठाओ, इज्तमात में शरीक करो उसको, नमाज के वक्त ही क्यों आ रहा बच्चा? समझने की ज़रूरत है ये कि दीन को अपनी सहूलत के लिहाज से, अपनी फैमिली के लिहाज से, अपने बच्चों के लिहाज से, घर में बोर हो जा रहे बच्चे इस वास्ते मस्जिद को ला रहे, बच्चे मस्जिद घर में बोर हो रहे तो उसका हल ये थोड़ी है कि आप मस्जिद को शरारत के अंदर या शोर शराबे में मुबतला करो। मजनूनों को, दीवानों को, बच्चों को मस्जिद से पाक रखने का हुक्म दिया गया है। मस्जिद के आदाब होते हैं ना, मस्जिद के आदाब ये है कि उसमें मजनूनों को नहीं लाना है, जो पागल लोग हैं बहुत ज़्यादा शोर शराबा करेंगे, मस्जिद के आदाब का लिहाज नहीं रखेंगे, मस्जिद को गंदा कर देंगे। बच्चों का मसला है जिनमें तमीज़ नहीं है उनको नहीं लाना है, जिन बच्चों के अंदर तमीज़ है उनको समझा बुझा के ला सकते हैं। हम जो बच्चों को नहीं लाने की बात करते हैं या उलमा जो बयान फरमाते हैं वो उन बच्चों की बात है जिनमें तमीज़ नहीं होती, शोर शराबा भी है, हंगामा भी है, मस्जिद के आदाब नहीं है, बातचीत भी है, गंदगी भी फैला रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को नहीं लाना चाहिए। उसकी बात तो यही है, ना दूर किया जा रहा है ना बहुत ज़्यादा करीब किया जा रहा है कि जिस मौके से लाना है उस मौके से लाओ, जिस मौके से नहीं लाना है उस मौके से मत लाओ। तो ये जो कॉन्सेप्ट चलता है या ये नज़रिया है या एक जाविया है, लोगों के सोचने का अंदाज़ है, एक फ़िक्र है कि भाई जैसे कम्युनिटी चाह रही है उसको, वो जैसा वो सुनना चाह रही है वो सुनाओ, इसका नाम दीन नहीं है। हक़ जो है वो बोला जाएगा, हक़ सुनना पड़ेगा, हक़ सुनाना पड़ेगा, और जो हक़ को छुपा करके बातिल को अप्लाई करते हैं, बातिल को जाहिर करते हैं, लोगों को सुनाते हैं और उस पर अमल करवाते हैं, ऐसे लोग अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये जो उसके इवज़ में पैसा ले रहे हैं, جو اس کے عوض میں تنخواہیں اٹھا رہے ہیں، جو اس کے عوض میں لوگوں کے نذرانے قبول کر رہے ہیں، یہ نذرانے ان کے پیٹوں میں جہنم کی آگ بن رہے ہیں. بہت نازک مسئلہ ہے. لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ایسا ہی مسئلہ ہے، کمیونٹی کا مسئلہ ہے، کیسے چلائیں گے؟ تو بھائی دین ہے آپ کے لیے یا پیسے بڑھ کے ہے آپ کے لیے؟ پیسے بڑھ کے ہے تو پھر کرو کام، پیسے بڑھ کے نہیں ہے تو پھر دینداری کی بات بتاؤ، دین پر خود بھی مضبوط رہو، لوگوں کو بھی مضبوط کرو. کرنا تو وہی ہے ہم کو، چاہے ایک آدمی صحیح، دو آدمی صحیح، دس آدمی صحیح. بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ وہ مسجدیں جو تھوڑا لینینٹ ٹائپ ہوتی ہیں، ان میں آبادی بھی ہے، لوگ بھی خوب آ رہے ہیں، پیسہ بھی بہت لگ رہا ہے، بڑی بڑی شاندار عمارتیں بن گئی ہے. اور وہ مسجدیں جہاں پر اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں، وہاں تھوڑا لوگ کم آتے ہیں، سننے سنانے کے مزاج کم ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو معیار یہ نہیں ہے کہ کتنے افراد آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. معیار یہ ہے کہ حق بات کہاں ہو رہی ہے، صحیح بات کہاں ہو رہی ہے، صحیح اسلام کہاں سیکھا سکھایا جا رہا ہے، صحیح دین کا مزاج کہاں پر پایا جا رہا ہے، یہ دیکھنا ہے. بہت ساری مسجدوں میں جانا جو ہوتا ہے، آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں، تجربہ ہے، ایڈمنسٹریشن پہ عورتوں کو رکھ رہے ہیں آج کل. مسجد میں جاؤ آپ اندر، جو آس پاس کے بیٹھنے والے لوگ ہیں، عورتیں ہیں. ایک مسجد کا نہیں ہے یہ، رمضان المبارک میں کئی مساجد کو ہم گئے، یہاں کے قریب کی سبب کی بڑی مسجدوں کو جواب یہی حال ہے، ایڈمنسٹریشن پہ کون ہے؟ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ایک نہیں ہے، کئی کئی ہیں. یہ کب سے ہو گیا ابھی فتنہ؟ وہ بھی آنا چاہیے، ان کو کیسے روک سکتے ہیں مسجدوں سے؟ ان کو بھی آنے کا حق دو. جب آنے کا حق دیا گیا تو جاب کا بھی حق دو. تو جاب کیسے نکالیں گے مسجد میں؟ ان کا ایسے نکال رہے، ایڈمنسٹریشن میں شامل کر لیے، یہ کام میں شامل کر لیے، اس میں شامل کر لیے، بورڈ ممبر بنا لیے، فلاں بنا لیے. وہ ڈاکٹر صاحب آئے، ان کی وجہ سے وہ پیسے دے دیتے، ایک آدھ لاکھ ڈالر ہو گئے، 50,000 ڈالر مہینہ ہو گئے. رمضان المبارک میں آ گئے تو ان کو ممبر بنا دیے. اب ان کے خاندان والے آ گئے، یا انہوں جس کو پریفر کرے ان کے لوگ آ گئے، اب ان کو بھی جاب چاہیے تو کیسے دیں گے؟ اس کے لیے یہ طریقے اپنا رہے ہیں. ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، پورے امریکہ کی حالات یہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کو چھپاتے ہیں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت خرید لیتے ہیں. یہ پیٹ کا ہی مسئلہ ہے، آپ حق کیوں نہیں بول رہے؟ آپ کمیونٹی نہیں سننا چاہ رہی تو آپ قرآن جو سنا رہا ہے وہ تو سناؤ نا، حدیثیں جو سنا رہی ہے وہ تو سناؤ. آپ کے صحابہ نے کیا عمل کر کے دکھایا وہ سناؤ. آپ کے بزرگان دین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اللہ نے، ہماری چین جو سلسلہ اسلام کا ہے، اسلام کا ہے، انہوں نے کیسے دین پر چل کے سکھایا ہے؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حق کو چھپانے والے اور کتاب قرآن مجید کو چھپانے والے، اس کے بدلے میں قیمتیں لینے والے اور پیٹ بھرنے والے، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے ہیں مگر جہنم کی آگ. دنیا میں دکھ رہا ہے کہ کھانا جا رہا ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ وہ جہنم ہی جا رہی ہے، اندر آگ ہی جا رہی ہے وہ، کیونکہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ وہی ہے، جہنم کی آگ ہی ہے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے کل قیامت کے دن سے، ان سے بات ہی نہیں فرمائیں گے. ولا یزکیہم، ان کو پاک ہی نہیں فرمائیں گے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. بڑی سخت وعید ہے یہ، حق کو حق گوئی سے نہیں چھپانا، جو حق ہے اس کو واضح طور پر بول دینا، ڈٹ کر رہنا. افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر. افضل جہاد کیا ہے؟ بادشاہ کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا، یہ افضل جہاد ہے. ظالم بادشاہ، ظاہر سی بات ہے کہ ہر بادشاہوں کی قسمیں الگ الگ ہے. اب ہماری کمیونٹیوں کا جو احوال ہے، کمیونٹی والے سننا نہیں چاہ رہے ہیں، تو نہیں سننے والے ظالم لوگوں کے سامنے بھی حق بولنا، یہ بھی جہاد ہے. کمیونٹی نہیں سننا چاہ رہی، مسجد کی کمیٹی نہیں سننا چاہ رہی، وہ کمیٹی کو بھی سنانا ہے، وہ بھی افضل الجہاد میں آئے گا. حق ہے، حق کو بولا جائے گا، ورنہ یہ کتمان حق بڑی بڑی وعید ہے، قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی آیا ہے. اور اسی کے تحت علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید، احادیث شریفہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن مجید کی کتاب، اور اسی طریقے سے علوم نبوی، یہ علم بھی امت تک پہنچانا ہے. پورا کا پورا علم امت تک پہنچے ہی ہے، اس کی فکر ہونا ہے. اس کو آدمی اگر نہ پہنچائے، اپنے پاس ہی رکھ لے اور اس کی تبلیغ نہ کرے، تو یہ بھی کتمان حق کی ایک قسم ہے. بھائی آپ، حق ہے آپ کے سامنے لیکن پہنچا نہیں رہے آپ. بات بیان کر سکتے ہیں آپ نے کہ نہیں بیان کر رہے ہیں آپ، بول سکتے ہیں کہ نہیں بول رہے آپ، وضاحت کر سکتے ہیں آپ، وضاحت نہیں کر رہے ہیں آپ، موقع ہے پھر بھی نہیں بول رہے ہیں آپ. تو یہ اب کتمان ہے، حق کو چھپانے کی قسم ہے یہ، تو جیسے حق کو کھلے طور پر چھپانا ہے، یہ بھی ایک قسم کو چھپانا ہی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ والعذاب بالمغفرہ، یہ حق کو چھپانے والے لوگ یہ ہیں کہ جو جنہوں نے ضلالت اور گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں، عذاب کو لے لیا ہے مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرهم علی النار، کتنے جری ہیں، کتنے بہادر ہیں آگ پر تپنے کے لیے، جہنم میں تپنے کے لیے کتنے جری ہو گئے، حق کو بولا نہیں جا رہا ان سے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ نے کتاب تو نازل کیا ہے حق کے ساتھ، حق کو بولو. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا ہے وہ دور کی اختلافات میں جا پڑے، دور کی ضد میں پڑ گئے، یعنی اتنی ضد آ گئی، اتنی ضد آ گئی کہ حق سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، حق بولنے بھی نہیں آ رہا، حق سمجھا بھی نہیں سمجھانے نہیں آ رہا، اور اتنا دور ہو گئے کہ اب واپس آنا مشکل ہو گیا، دل پلٹ گئے بہت سارے لوگوں کے، نہ حق سمجھنے کی کیفیت رہی اب. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن جگہوں پر، جن سینٹروں میں، جن جگہوں، جن مواقع پہ اس طرح کی جو تشریحات کی جاتی ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ کمیونٹی کے حساب سے بیانات جو ہوتے ہیں کرتے ہیں، اب وہاں کے امام صاحب سے اگر بات کی جائے یا وہاں کے ذمہ دار لوگوں سے اگر بات کی جائے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جو آپ موضوع سنانا چاہ رہے وہ موضوع نہیں چلتا، جو آپ بات کرنا چاہ رہے وہ بات نہیں چلتی، اگر ہم یہاں یہ نہیں کریں گے تو پورے لوگ چلے جائیں گے یہاں سے، وہ آئے ہیں اسی غرض سے کہ ان کو ان کے موافق سنایا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں لے رہے ہیں، عذاب کو مغفرت کے بدلے میں لے رہے ہیں. فما اصبرهم علی النار، جری ہو گئے ہیں، جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہیں یہ لوگ. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. تو ان آیتوں کا تعلق گزشتہ مضامین سے تھا، آگے ایک نیا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بہت سارے مسائل وہ ہوتے ہیں جو عقائد، ایمانیات وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے مسائل وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق فروعات سے، اعمال سے ہوتا ہے. اسلام میں کیٹیگری کے حساب سے الگ الگ چیزیں ہیں، ایمانیات کا درجہ سب سے اوپر ہے، عقائد اور ایمانیات، ماننے والی چیزیں، بلیف کرنے والی چیزیں سب سے اوپر ہے. ایمان ہے اس کے بعد ہی عمل کام آنے والا ہے، ایمان نہیں ہے تو عمل کام آنے والا نہیں ہے. تو عمل کا نمبر بعد کا ہے، ایمان کا نمبر پہلا ہے، عقیدے کا نمبر پہلا ہے. یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اس موقع پر جب قبلہ بدلا تھا بہت ہنگامہ کیا تھا، اسی وجہ سے دو رکوع مکمل قبلے کے بارے میں، بلکہ تین رکوعات میں تذکرہ جو ہے قبلے سے متعلق آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر. اللہ رب العزت ایک آیت بھی نازل کر دیں تو بڑی بات ہے، تین رکوع اس کے متعلق ہے قبلے کے بارے میں. بہت ہنگامہ ہوا تھا اس زمانے میں کہ قبلہ کبھی ادھر ہو رہا، کبھی ادھر ہو رہا، کبھی مکعبے کو بنا رہے، کبھی بیت المقدس کو بنا رہے، آخر یہ نبی ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آخر ان کا ایک قبلہ ہے کہ نہیں ہے، اور ہم حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ابھی ہمارے طرف آ گئے ہیں. جب حضور نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو وہ بولنا شروع کر دیے، پھر قبلہ کعبۃ اللہ کا قبلہ بنایا تو بولنے لگے کہ یہ ایک ڈگر پہ ہے نہیں، اگر نبی ہوتے تو کبھی ادھر کبھی ادھر کیوں ہوتے، اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر ہی نہیں ہے یا نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فروعی مسئلہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھائی ادھر رخ کر کے پڑھو تو پڑھنا ہے، اللہ نے حکم دیا ادھر رخ کر کے پڑھو تو پڑھنا ہے، اس کا تعلق ان بحثوں سے نہیں ہے کہ صرف نیکی اسی میں نہیں رکھی گئی ہے، قبلہ ہے تو بس نیکی ہے، قبلہ نہیں ہے تو بس نیکی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ تھا مسئلہ، بعض یہودی اور نصرانی کہنے لگے کہ بھائی ہمارے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا قبلہ ہے، ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت اللحم کی طرف نصرانی پڑھتے ہیں، اور قبۃ الصخرہ کی طرف قبلہ رخ کر کے نماز پڑھنے والے یہودی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے حق پہ ہونے کی یہی دلیل ہے. تو نے فرمایا کہ صرف نیکی اسی میں رکھی گئی ہے کیا؟ نیکی صرف اسی میں نہیں ہے، بر اسی میں نہیں ہے، ابواب خیر اسی میں نہیں ہے، نیکی یہ ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیلو مشرق یا مغرب کی طرف، جیسا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کا عمل ہے، ولیکن البر من آمن باللہ، اصل نیکی جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، کما ہوا بی اسمائی ہی و صفاتی ہی و قبل تو جمیع احکامی ہی. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے اللہ کی ذات پر بھی، اللہ کی صفات پر بھی، اور ایسے لانا ہے جیسا لانے کا حق ہے، جیسا کہ ان کے صفات کے ساتھ وہ ہیں. ایمانیات بہت اہم چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی صرف ایک چیز کو لے کر مت بیٹھ جاؤ کہ بھائی قبلہ 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 ایک ہی چیز چل رہی ہے، یہ چیز چھوڑو. اب قبلہ ہے اپنی جگہ، من صلی صلاۃ نا وستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. قبلے کی بڑی اہمیت ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس قبلے کی طرف رخ کر لیا تو سب کچھ ہو گیا. وہی مضمون کو سمجھایا جا رہا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر لینا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے آگے بھی بہت کچھ ہے. بنیادی چیز جو ہے اللہ پر ایمان ہے، کیسے اللہ قادر ہیں، کیسے اللہ تبارک و تعالی عظیم ہیں، عظمت والے ہیں، جلال والے ہیں، صمد ہے، بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد ہے، اور کیسے سب بندے ان کے محتاج ہیں. هو الحی القیوم، ساری دنیا کو وہ سنبھالے ہوئے ہیں، ربوبیت ان کے تحت چلتی ہے، رب سب کے وہی ہیں، کائنات کا نظام وہی سنبھالے ہوئے ہیں. تو اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر ایمان لانا یہ نہیں کیجیے، اس میں غور کرو صفات الہیہ میں. والیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ نہیں کی ہے کہ آخرت کے دن کیا ہونے والا ہے، کہ دنیا یہ ختم ہونے والی ہے، ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میدان میں تبدیل کریں گے، زمین پھیلا دی جائے گی، اور اس کے بعد سال اب از اول تا آخر، حضرت آدم سے لے کر کے آخری انسان تک سب لوگ جمع ہونے والے، سب کا حشر ہونے والا ہے، سب کو جمع کیا جائے گا، سب سے حساب کتاب ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد کا پل صراط کا مرحلہ ہے، اس کے بعد کے جنت و جہنم کے فیصلے کا مرحلہ ہے، پھر جنت کے فیصلے ہیں، جہنم کے فیصلے ہیں، جنت کے اندر ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بدلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا مسئلہ ہے، جہنم کے اندر عذابات کا سلسلہ ہے. یہ ساری چیزوں پر، آخرت پر ایمان کا مطلب یہ سارا ہے بھائی، جیسے یہ دنیا ختم ہوئی ایک نئی دنیا جو قائم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسری دنیا جو قائم ہو جائے گی، یوم آخرت جب آ جائے گا، ایک پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے، اس پر ایمان لانا. ایمان والے تو یہی ہوتے ہیں. والملائکتی، ملائکہ پر ایمان. ملائکہ کی کئی قسمیں ہیں، ملائے اعلیٰ بھی ہوتے ہیں، ملائے سفلا بھی ہوتے ہیں، اوپر والے فرشتے، نیچے والے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے، زمینوں کے فرشتے. پھر ہمارا تعلق زیادہ تر زمین کے فرشتوں سے ہے، کچھ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے ہیں، مستقل لگے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے جو ہے ہمارے نام اعمال لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے جو ہیں ہماری قبر میں آنے والے ہیں، کچھ فرشتے جو ہیں مسجدوں میں رہتے ہیں، کچھ فرشتے جو ہیں رحمت لے کے آتے ہیں، کچھ فرشتے برکت لے کے نازل ہوتے ہیں. فرشتوں کا ایک نظام ہے مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک نہیں ہزاروں فرشتے ہیں. ایک انسان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی مخلوقات میں سے ہزاروں مخلوقات لگی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے یہ. ہم یہ نہیں، قرآن پاک میں حفظہ کا تذکرہ موجود ہے، حفاظت کرنے والے فرشتے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے. جنات سے حفاظت ہے، شیاطین سے حفاظت ہے، مکر سے حفاظت ہے، فریب سے حفاظت ہے، اور لوگوں کے حملوں سے حفاظت ہے، حادثوں سے حفاظت ہے، آفات سے حفاظت ہے، نقصانات سے حفاظت ہے. وہ فرشتے کرنے والے ہیں حفاظت، ان کا بھی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. جو آدمی، جو نیک بندے باوضو رہنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے ساتھ حفظہ زیادہ رہتے ہیں، رحمت کے فرشتے زیادہ رہتے ہیں، برکت کے فرشتے زیادہ رہتے ہیں. حالت جنابت میں رہیں گے تو فرشتے چلے جاتے. گھروں کے اندر بھی جتنی دیر آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ لا يدخل بیت ملائکۃ فیہ کلب او تصاویر او جنوب کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تصویر لگی ہوئی ہے اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کتا ہے فرشتے نہیں آتے، جنوبی آدمی غسل کی حاجت ہے، صبح سے شام تک ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، وہ فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتوں سے محروم گھر ہیں آج کل کے. گھر پورے میں رحمت کے فرشتوں سے محروم ہیں. کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، نہانا کب ہے، کس کو ہے، عورتوں کو ہے، مردوں کو ہے، جوان ہو رہے ہیں، کب ہو رہے ہیں، کوئی تمیز ہی نہیں رہی. اس وجہ سے اگر جلدی نہیں ہو سکتا ہے رات میں غسل وغیرہ کی حاجت ہو تو کم از کم وضو کر کے سونا ہے، تاکہ کم از کم غسل نہ سہی آدمی کچھ نہ کچھ پاکی کی حالت میں آ جائے. سنت ہے نا وضو کر کے سونا مستقل، اللہ کرے کہ اس پہ ساری امت مسلمہ آ جائے، اہم سنت ہے یہ. تو فرشتے اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، ان فرشتوں کے آنے کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. سارے فرشتوں پر ایمان لانا، یہ فرشتے ہیں. کچھ فرشتے جو ہیں بندوں کے کاموں میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی سبب پیدا نہیں ہوا، اچانک کام بن گیا، کیسے بنا؟ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، بولتے اس کو فرشتے آ کے مدد کر دیتے ہیں. جنگ بدر نے صحابہ نے دیکھا فرشتوں کو، کئی غزوات میں صحابہ نے دیکھا فرشتوں کو، کیسے دیکھا؟ وہ مدد کرنے والے تھے فرشتے. قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا کہ 3000 کو بھیجا ہم نے، 5000 کو ہم نے بھیجا، 5000 فرشتے، ایک فرشتہ ہی کافی ہو جاتا لیکن مسلمانوں کے تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو تمہاری مدد ہم اتنے ہزار فرشتوں سے کر دیتے ہیں. تو فرشتوں کا ایک نظام ہے, پھر نظام ملائے اعلیٰ کے فرشتے الگ ہیں, عرش کو تھامے ہوئے فرشتے. عرش کو تھامے ہوئے فرشتوں کے بارے میں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پوری کائنات, آسمان زمین یا اس کے جتنا نظام ہے اوپر سے لے کر کے نیچے تک, عرش الہی کو یا عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتے اس کے کندھے کے لے کر کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان میں اگر کسی کو تل ہو, صرف اتنا دھبا جو تل کا ہوتا ہے, یہ پوری کائنات اس کے دھبے کے برابر ہے, اس کے سامنے اس کی تل کے برابر ہے. ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے کے درمیان میں جیسے کسی کو تل ہو پورے بدن کے اندر تو کچھ شمار نہیں ہے, اس فرشتے کے سامنے یہ پوری کائنات کا نظام وہ تل کے برابر ہے. اب اندازہ لگائیے کیسے کیسے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس وجہ سے جیسے جیسے اوپر جاتے جا رہے ہیں سائنس والے سائنسدان حضرات, ان کو الگ الگ دنیا کھلتے جا رہی ہے. وہ اب تک سورج کو بڑا سمجھ رہے تھے, بولے کہ اس سے زیادہ بڑے ہیں, سورج کچھ بھی ہے ہی نہیں ان کے سامنے, سورج جو ہے تل کے برابر ہے ان کے سامنے. ایسے ایسے بڑے بڑے سیارے آ گئے ہیں, ایسے ایسے ملکی وے کا جو نظام ہے اس کو دیکھ کے حیران ہیں لوگ, آخر اس سورج بھی ان کے اندر لاکھوں سورج آ سکتے ہیں, اتنے بڑے بڑے سیارے مل گئے لوگ, پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ فرشتے کا کیا حال ہوگا, یہ پورا نظام اس کے سامنے تل کے برابر ہے, تو اس کی حیات اس کی عظمت اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسامت کیسی بنائی ہوئی ہوگی. تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے الگ ہیں, ملائے سفلیٰ کے فرشتے الگ ہیں, یہ دنیا کے فرشتے الگ ہیں, اوپر کے فرشتے الگ, وحی کے فرشتے الگ اور حفاظت کے فرشتے الگ. ملائکہ پر ایمان کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو تشریح فرمائی ہے ملائکہ کی صورت میں, ان سب پر ایمان لانا ہے. ہمارا سب پر ایمان ہے, والکتاب ساری کتابوں پر ایمان, توریت ہو, زبور ہو, انجیل ہو, قرآن مجید ہو, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے, عیسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور دیگر پیغمبروں پر آنے والے صحیفے, جو بھی اللہ نے قرآن اپنے پیغمبروں پر صحیفے نازل کیے ہیں, کتاب نازل کیے, سب پر ہمارا ایمان ہے. امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے, یہودی ان کو نہیں مانتے, عیسائی ان کو نہیں مانتے, امت محمدیہ کو بتایا گیا تم سب کو مانا ہے, ہر پیغمبر کو ماننا ہے, ہر کتاب کو ماننا ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. پچھلی امت ہے, آگے نہ کوئی کتاب آنے والی ہے نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے. ون نبی گین سارے نبیوں پر ایمان, حضرت موسیٰ بھی, حضرت عیسیٰ بھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی, سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ہی لانا ہے, اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. وآت المال علی حبہ ذوی القربا, نیکی کیا ہے, نیکی یہ ہے کہ مال کو دو مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو, ضرورت کے باوجود رشتہ داروں کو. ابھی دیے ہم رمضان میں ہی دیے, اتنا جلدی آ گئے تو کیسا, ضرورت کے مطابق دینا ہے, ضرورت کے مطابق دینا ہے. ان فی المال حقا سوى الزکاۃ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے, مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. بھائی رمضان میں ابھی دیے نا, رمضان میں یہ ٹھیک ہے, رمضان میں ہی کیوں دیے, رمضان کے علاوہ بھی دینا ہے, زکوٰۃ ہی کیوں دے رہے, زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا ہے. مال اللہ کا دیا ہوا ہے, اس کا بھی حق دینا پڑے گا آپ کو. اور رشتہ داروں کے لیے تو یہ نہیں ہے رمضان غیر رمضان, ضرورت کے مطابق دینا ہے رشتہ داروں کو. کوئی رشتہ دار آ گیا آپ کا, اس کو ضرورت ہے, ضرورت کے مطابق آپ ہیلپ کرنا ہے اس کی, اللہ کا حکم ہے یہ. وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ, آپ کو محبوب ہے, آپ کو پسندیدہ ہے, آپ کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے ضرورت ہے, جو زائد ہے وہ دو. بھائی بہت سارے لوگ سیدوں کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں, بھائی سید کو کیسا دیں, بھائی زکوٰۃ دے دیے نا اب نہیں ہے, تو سید کے لیے اگر زکوٰۃ نہیں دے سکتے, آپ کے پاس دوسرا مال ہے ہی نہیں کیا, 40,000 میں سے 1,000 پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, وہ 1,000 اگر آپ غریب مسکینوں کو کسی کو دے دیے, ابھی 39,000 تو موجود ہے نا, تو اس میں سے حضور کی آل کا خیال کرتے ہوئے نہیں دے سکتے کیا ہم, حضور کی آل ہی تو ہے نا, سید کا مطلب حضور کی آل, خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ساتھی, آپ کے خاندان والے, تو ان کا خیال ہم زکوٰۃ میں سے ہی کیوں کر رہے ہیں. ہم دے دیے زکوٰۃ دے دیے تو اب کیسا مال نکالیں, دینا پڑے گا آپ کو, زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے, ضرور مال نکالنا چاہیے. والیتامہ یتیموں کو بھی مال دو, والمساکین مسکینوں کو بھی مال دو, وابن السبیل مسافروں کو بھی دو, والسائلین اور پوچھنے والوں کو بھی دو, مانگنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے, ان کو بھی دینا ہے. للسائل والمحروم, دیگر آیتوں میں آیا ہے کہ جو حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں مال کا, پوچھنے والے کو بھی دیتے ہیں, جو نہیں پوچھتا ہے اس کے حال کو دیکھ کر دے دیتے ہیں. بہت سارے لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں پوچھنے سے, تو صحیح عقل مند آدمی یہ ہے کہ جو حال کو دریافت کر کے حال کے اعتبار سے مال دینے کا اہتمام کرے. کامل ایمان والا وہی ہوتا ہے. وفر رقاب, گردنوں کو چھڑانے میں. پہلے غلام کا تھا تذکرہ, غلام بہت چلتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام نے غلامی کو مٹانے کے اندر جو سلسلہ قائم کیا ہے, جو نظام بنایا ہے, کسی مذہب میں اتنا نہیں ہے. پھر بھی لوگ یہ بولتے ہیں کہ اسلام میں غلام بنا لینے کا رواج ہے, اسلام میں باندی بنا لینے کا رواج ہے, دوسری خاتون ہے اس کو پکڑ کے لا کے اپنے پاس رکھ لے رہے, دوسرے آدمی ہیں دوسرے ملک کا اس کو پکڑ کے لا کے آدمی رکھ لے. اسلام خالی اسی کا حکم دیتا ہے کہ اولاً لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ غلام باندی کا اسلام کے اندر نظام ہے ہی کیوں؟ اسلام کے اندر نظام ہے, وہ دوسری جگہ پہ نہیں تھا کیا پہلے؟ پہلے اس سے خطرناک تھا نا. اسلام نے اس کے اندر اعتدال لایا ہے, اسلام نے مسئلے اس کے بیان کیے ہیں. پہلے کوئی رول ہی نہیں تھا. جس عورت کو چاہے پکڑ کے لا لیے برخاست ہو گیا, جس آدمی کو چاہے پکڑ کے لا لیے غلام بنا لیے ختم ہو گیا. نہ اس کو حق دیا جاتا تھا, نہ برابری کا اس کا کوئی تصور تھا. اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, جنگ کے حقوق اور آداب ہوتے ہیں. جنگ کا آداب اگر یہی ہے کہ کسی جگہ سے سورن تو جنگ نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے صلح کی بھی گنجائش دی ہے, صلح ہو رہی ہے صلح کرو, ایگریمنٹ ہو رہا ہے ایگریمنٹ کر لو, معاہدہ ہو رہا ہے معاہدہ کر لو, لڑنا نہیں ہے ہم کو. بالکل اسلام کہتا ہے کہ لڑنا نہیں ہے. اگر سامنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے تو اسلام کہتا ہے کہ تم بھی مت لڑو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ بنا لیں گے, اسلام کہتا ہے کہ ایگریمنٹ بنا لو. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی لڑیں گے تم بھی لڑیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر دونوں طرف سے اگر جنگ ہے تو وہ اگر ہمارے افراد کو لے کے جائیں گے تو ہم بھی ان کے افراد کو لیں گے. یہ کون سی بات ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے آدمیوں کو ہماری عورتوں کو لے جائیں گے اور اسلام والے نہیں لینا؟ یہ کون سی بات ہو گئی؟ اس پوری دنیا میں ایسے نظام چلتا ہے اسلام دنیا. اب اگرچہ کہ گلوبلائزیشن کے اعتبار سے رول بدل گئے ہیں, غلام بادی کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. آپ دیکھیں گے کفاروں کے اندر غلام کو آزاد کرنا ہے, کفاروں کے اندر غلام کو آزاد کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر صحابہ اکرام کو ترغیب دی ہے کہ اس کو آزاد کر دو, اس کو آزاد کر دو. صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ عبادت کرنے والا ہے, چل میں نے تجھے آزاد کر دیا. متقی پرہیزگار بندہ ہے, میں نے تجھے آزاد کر دیا. فلاں بندہ ہے, میں نے تجھے آزاد کر دیا. ترغیب دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسلام نے جس قدر غلاموں کو آزاد کیا ہے کسی اور مذہب نے اتنا آزادی نہیں دی ہے. اسلام نے بلکہ یہ حق دیا ہے جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ, جو پہنتے ہو وہ پہناؤ. یہ حق کس نے دیا ہے؟ اسلام نے ہی دیا ہے. تو اب یہاں وہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے مال کو لگاؤ لوگوں کی گردنیں اور غلامی کو ختم کرنے کے لیے. گردنیں چھڑاؤ لوگوں کی, جو لوگ غلام ہیں غلاموں کو غلامی ختم کرو. مال کی ضرورت پڑ رہی ہے, جیسے مثال کے طور پر ایسے ہوتا تھا کوئی کسی کا غلام ہے تو مالک یہ بولتا تھا کہ بھائی 10,000 درہم کما کے دے دے آزاد ہے. تو اسلام میں ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہے کہ بھائی آپ ہیلپ کرو, اس کی ڈونیشن دے سکتے ہو, دے دو اس کو, وہ جمع کر کے جو اپنے مالک کو دے دے گا آزاد ہو جائے گا. اور یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ وفد رقاب کے تحت میں اور بھی احادیث بھی آتی ہیں, دیگر آیتیں بھی ہیں. جو لوگ نا جیلوں کے اندر قید ہیں ان کو چھڑانے کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. ان کی بھی گردنیں پکڑی ہوئی ہیں, وہ لوگ جیلوں میں قید ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی, اس طرف ذہن بہت کم جاتا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کچھ انتظام ہو جائے پیسے دے کر کے چھٹکارے کا, تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جمع کر کے پیسے دے کر کے بندے کو باہر لا لینا چاہیے. ہوتا ہے نا بھائی, ہر جگہ ہوتا ہے جیلوں کے اندر کے بھائی. لیکن بہت سارے لوگ اس وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس میں اتنی رقم موجود نہیں ہے. بندہ اچھا ہے, کسی وجہ سے غلطی ہو گئی کبھی, یا یہ کہ ناحق پکڑا گیا کبھی, کبھی الزام ڈال دیا گیا. بے قصور لوگ بھی اندر رہتے ہیں اور پیسے نہیں دے سکتے بیچارے, تو ان کی طرف سے ادا کرنا مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے. گردنیں چھڑاؤ, آزاد کرو لوگوں کو. واقام الصلاۃ, نیکی یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو. وآت الزکاۃ, نیکی یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. اقام اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. اقامت الصلاۃ نماز کو ادا کرنا, نماز فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز فرض ہے ہی, اپنے وقت پہ ادا کرنا. سنتوں کا اہتمام کرنا, نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا کرنا, پابندی کے ساتھ ادا کرنا, جماعت کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا. اقامت الصلاۃ کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. قرآن پاک میں نماز کو اد الصلاۃ نہیں کہا گیا ہے, نماز ادا کر دو. اقام الصلاۃ آیا ہے, اقیم الصلاۃ آیا ہے. مفسرین یہ فرماتے ہیں اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز اپنے حقوق کے ساتھ ادا کرنے والے بن جاؤ, اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے بن جاؤ, وہ اقامت الصلاۃ ہے. نماز کو قائم کرنا نماز کے حقوق کے ساتھ, زکوٰۃ کو ادا کرنا زکوٰۃ کے حقوق کے ساتھ میں. زکوٰۃ کا حق کیا ہے کہ بھائی غریبوں کو ڈھونڈو, مسکینوں کو ڈھونڈو, یتیموں کو ڈھونڈو, مال ان کا لگاؤ, اللہ کا دیا ہوا ہے مال. اور یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے. مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، بدن بھی اللہ کے راہ میں لگانا ہے، اپنے جسم کو بھی اللہ کے راہ میں ٹھکانا ہے، اپنے مال کو بھی اللہ کے راہ میں لگانا ہے. تو مال کیا کیا ہے؟ زکوٰۃ ایک حق ہے، دوسرا مال. زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور حقوق ہوتے ہیں مال کے. قرآن پاک میں اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ 32 دفعہ جو ہے ایک ساتھ ذکر آیا ہے. الگ الگ بھی ہے، پھر ایک ہی مرتبہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دے تو بڑی اہمیت والی چیز ہے، لیکن 32 ٹائم جو ہے ایک ساتھ ہے، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ. اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اس لیے نہ نماز چھوٹنی ہے نہ زکوٰۃ چھوٹنا ہے کبھی. جس کے چھوٹی ہوئی زکوٰۃ ہے ان کو قضا کرنا ہے. پچھلے سالوں کی اگر زکوٰۃ چھوٹ گئی ہے، رتی رتی کا حساب کر کے آہستہ 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 کر کے اس کو ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے. پکڑ ہونے والی ہے، جو نہیں ادا کریں گے ضرور پکڑ میں آ جائیں گے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اور نیکی کا کام کیا ہے؟ نیکی کا کام یہ ہے کہ جو لوگ وفاداری کرتے ہیں اپنے عہدوں کے ساتھ، جو عہد انہوں نے کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. عہد کس کا کیا؟ آپ کسی کو زبان دے دی، زبان کا لحاظ رکھو. کسی کے اگریمنٹ کیا ہے، اگریمنٹ کا لحاظ رکھو. کسی سے اگر کوئی چیز خریدی ہے تو خریدتے وقت میں جو چیز طے ہوئی تھی اس کا خیال رکھو، بیچی ہے تو بیچتے وقت میں اس کا خیال رکھو. خرید و فروخت میں بہت ساری چیزیں ہیں، معاملات کے اندر پختگی نہیں ہے آج کل اس زمانے میں. عبادتیں ہی کمزور ہو گئی تو معاملات تو اور کچے ہی کچے ہیں. شروع سے ہی پھرانے کا نظریہ ہے، وہ کسی طریقے سے ڈیلے کر دیں گے، کسی طریقے سے پھرا دیں گے، گھما دیں گے، کچا مال بیچ دیں گے، فلاں کام کر دیں گے، ناحق نئی جو صفات نہیں ہیں وہ بیان کر کے بیچ دیں گے، جو ہے اس کو چھپا لیں گے. یہ چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں عام طور پر معاملات کے اندر. تو جو عہد لیا ہے لوگوں سے، ان عہدوں کو پورا کرنے والے لوگ، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کرتے ہیں تو عہد پورا کرنے والے لوگ، یہ نیکی کا کام کرنے والے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. بأسا، بأسا کہتے ہیں باہر سے آنے والی مصیبت، پریشانی. زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، اور اسی طریقے سے مالی نقصان ہو گیا، بزنس کا نقصان ہو گیا، جاب کا نقصان ہو گیا، فلاں چیزوں کا نقصان ہو گیا، یہ بأسا میں آتا ہے. والضراء، جسمانی نقصان، یہ بدن کو جو ہے کبھی پھوڑا نکل گیا، کبھی پھنسی ہو گئی، درد ہونے لگ گیا، فلاں ہیڈک ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، متلیاں ہو رہی ہیں، قے ہو رہی ہیں، دس لگ گئے، یہ جو ہے ذرہ میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والصابرین فی البأساء والضراء، یہ نیکی کا کام کرنے والے یہ بھی ہیں کہ جو باہر سے آنے والی مصیبتوں پر بھی صبر کرتے ہیں، جسمانی بیماریوں پر بھی صبر کرتے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، جنگ کے میدان میں بھی صبر سے ڈٹ کر رہتے ہیں. الصبر، صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہے ڈٹ جانا، جم جانا. تو باہر سے آنے والی مصیبتوں کے اندر بھی اسلام پر جمنے والے، جسمانی مصیبتوں پر بھی اسلام پر ڈٹنے والے، جنگ کے میدان پر بھی اسلام پر ڈٹنے والے لوگ. اسلام پر ڈٹ جانا بڑی اہمیت والی چیز ہے. بھائی تھوڑا بہت حالات آ گئے، جاب چلے گئی، گھر میں بیٹھ گئے، مسجد کوئی نہیں آ رہے، کیا ہو گیا؟ لاس ہو گیا بھائی. بزنس کا نقصان ہو گیا، مسجد نہیں آ رہے، نماز ہی نہیں پڑھے، پریشانی کے اندر ہے. یہ کون سا مطلب ہے؟ آپ ڈٹنے والے تھوڑے ہی ہے، یہ تو صبر نہیں ہوا نا. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کرو، آپ ڈٹ جاؤ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ڈٹا لو، اپنے نفس کو جما لو کہ مجھے اسلام کی مخالفت نہیں کرنا ہے، اگر وہ کرنے جا رہا ہے تو اس کو روکنا ہے. صبر کا مطلب لغوی معنی کے اعتبار سے صبر کے معنی روکنے کے آتے ہیں. تو نفس کو روکنا مصیبتوں کے موقع پر، پریشانیوں کے موقع پر، جسمانی بیماری کے موقع پر، تھوڑا سا سر میں درد ہو گیا نماز غائب، تھوڑا سا پیٹ میں درد ہو گیا روزہ غائب، فلاں فلاں کام ہو گیا وہ غائب، یہ غائب. بھائی اسلام ہے، اب مذاق کر لیے ہم. فی البأساء والضراء کا کیا مطلب ہے؟ بأسا اور ضرا کا مطلب یہ ہے، بڑے حالات ہوں یا چھوٹے حالات ہوں، جسمانی حالات ہوں، پریشانیاں ہوں یا مالی حالات اور پریشانیاں ہوں، اسلام پر ڈٹ جانے والے لوگ اور جنگوں کے موقع پر اسلام پر ڈٹ جانے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں. اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں. تو نیکی کو جو مضمون بیان کیا گیا ہے، ایمان میں ایمانیات ایک طرف ہے، اعمال ایک طرف ہے، اخلاقیات ہے. تین بنیادی چیزیں اسلام کے اندر آتی ہیں، ایمان، عمل، اخلاق. وہ تینوں چیزیں اس آیت مبارکہ میں سکھائے گئے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. مفسرین یہ فرماتے ہیں ان آیتوں کے اندر اخلاقیات کا مضمون سکھایا گیا ہے.
معاشرت سکھائی گئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، جو زبان دی ہے زبان پہ رہو، اگریمنٹ ہے اگریمنٹ کے حساب سے رہو، خرید و فروخت میں، معاملات میں، ڈیل کرنے میں، لوگوں کو سمجھنے سمجھانے میں، ان سے مذاکرات کرنے میں وفا کا معاملہ کرو، وفاداری کرو، بدعہدی مت کرو، غداری مت کرو. وصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، کے اندر ایک صبر تو ظاہری ہے، دوسرا صبر باطنی ہے. صبر ظاہری کیا ہے؟ جو یہی ہے کہ بھائی آپ پریشانیوں کے موقع پر، حالات کے موقع پر اپنے آپ کو تسلی میں رکھو. دوسرا صبر باطنی یہ ہے کہ کیسے ہی کیسے پریشانی آ جائے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو. یہ اخلاقیات کی قبیل سے چیز ہے، یہ نفس کا تزکیہ، نفس کو روکنا، نفس کو کنٹرول کرنا، یہ اخلاقیات کا حصہ ہے. یہ سیکھنے کی چیز ہے، تربیت کی چیز ہے، ہر مسلمان کو اس کے حصہ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کام کرنے والے، کون سے کام کرنے والے؟ نیکی کا کام، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اور مال کی ضرورت اور محبت ہونے کے باوجود رشتہ داروں کو مال دینا، یتیموں کو مال دینا، مسکینوں کو مال دینا، مسافروں کو مال دینا، اور پوچھنے والے مانگنے والوں کو مال سے حق ادا کرنا، گردنوں کو چھڑانا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، پریشانیوں میں جسمانی بیماری، مال کے اور اسی طریقے سے آسمانی سماوی آفتوں کے اندر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، یا یہ کہ دل اور نفس کو کنٹرول میں رکھنا، یہ سچے لوگ ہیں، یہ سچائی ہے اصل، یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، یہی سچے لوگ ہیں، یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، آگے چونکہ مضمون دوسرا شروع ہو رہا ہے، آگے کا مضمون بھی اسلامی فوجداری نظام سے متعلق ہے کہ اسلام میں قتل ہو جائے تو اس کے اوپر قصاص کیوں ہے، ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے، یا کسی کی جان کیوں لی جاتی ہے. اس سے متعلق اور ریلیٹڈ مضمون اگلی والی آیتوں میں ہے، انشاءاللہ موقع ہو تو آگے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علمی نصیب فرمائے، صحیح عمل نصیب فرمائے، ہم سب کو متقی اور سچا ایماندار بنائے.
الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعفو عنا یا کریم. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہم یسر لنا امورنا، اللہم یسر لنا امورنا، اللہم یسر لنا امورنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم عافنا وعاف المسلمین، اللہم عافنا واعف عنا یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانك انا کنا من الظالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ.